یک شعر میرے دادا شیخ شیخ العربی علیہ جم عارف باللہ محیف سنہ تبریز دوران رمی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان اشعار کا عنوان ہے سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم یہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم یہاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو بیان درد دل آسان ہی ہے دوستو لیکن بیان درد دل آسان ہی ہے دوستو لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو جہاں دے میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہ و فغاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو کہاں تک ذوق غم ہو دوستو راہِ ما شرق میں کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جان مجھ کو
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شيخ العرب العجم عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب علامات ربانی, اس میں مختلف مضامین موجود ہیں. ایک تو وعظ ہوتا ہے جس میں تقریباً عام طور پر ایک ہی مضمون بیان ہوتا ہے, لیکن ملفوظات یہ ہوتے ہیں کہ متفرق اوقات میں جو باتیں بیان ہوئیں ان کو جمع کر دیا گیا. جس طرح ہمارے بزرگان دین حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی احمد اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں, کئی علماء خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تو بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ جب حضرت کے ملفوظات دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتے, مشکل اردو ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بس عادت بنا لیں, پڑھنا ہی پڑھنا ہے بس. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو تھوڑا آسان بھی ہے, وہ یہ کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں, جب وہ پورے ہو جائیں اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی اکثر تعلیمات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی تھی. تو یہ کتاب ہمارے حضرت والا کی بہت عجیب و غریب ہے, عجیب و غریب اس میں مضامین ہیں. اثر کے بعد ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اور والد صاحب کی دعاؤں سے 10-15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے, پہلے آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی اب 10-15 منٹ کی ہوتی ہے. تو تقریباً 3 برسوں سے یہی کتاب چل رہی ہے, ہر مرتبہ ایک نیا مزہ آتا ہے اور اللہ والوں کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر بھی پیدا فرما دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے جب کوئی حسن لیلہ سے صرف نظر کرتا ہے, یعنی لیلہ کے حسن سے نظر کی حفاظت کرتا ہے, لڑکوں سے حفاظت کرتا ہے, اور بھی گناہ آ گئے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے بت ہوتا ہے نا, بت تو بت تو ہندوؤں کے معبود کو کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے اشعار میں جہاں بت کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں, ہر قسم کے گناہ مراد ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے جب کوئی عجیب بات یاد آئی, ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے ایک تعلق میں ایک صاحب تھے, مجھے پتا نہیں بیت تھے یا پیر بھائی تھے مجھے یاد نہیں ہے, شیروانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے خود ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں دوسری شادی کر لوں. تو بیوی نے کہا کہ اجازت ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ جو آپ کی دوسری بیوی ہو وہ مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہونی چاہیے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وقت میرے دل میں آیا کہ دیکھو ایک لڑکی عورت فنا ہونے والی ہے لیکن وہ یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ میری جو سوتن آئے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو اور میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کر اسی میں لگ جائے. تو فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کریں گے کیا اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں میں لگ جائیں. اب ہمیں گناہوں میں مزہ آتا ہے, اللہ کے نام میں مزہ نہیں آتا. اس کی مثال ایسی ہے, یہ سب باتیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, حضرت والا کی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کو اگر 105 بخار ہے, پیٹ خراب ہے, ملیریا ہوا ہے, آپ اس کے سامنے بریانی لے کر جائیں وہ کھائے گا, آپ اس کے سامنے کباب پراٹھا تکا وغیرہ لے کر جائیں وہ کھائے گا. کیوں؟ کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا, عبادت میں مزہ ہی ختم ہو گیا گناہ کرنے کی وجہ سے. تو اچھا, اس پر ایک اور بات یاد آئی, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی پردے سے. اب یہ جملہ کہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کل جعلی مال بھی بھرا ہوا ہے کہ وہ سمجھیں گے اچھا ٹھیک ہے بغیر پردے کے آ سکتی ہے. پردے کے ساتھ آئی اور پوچھا کہ حضرت اسلام, اور آج کل چونکہ فتنے کا زمانہ ہے, میں اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے حضرت کی, تو پردے کے پیچھے سے بھی بات نہیں کرتے. حتیٰ کہ اب تو حضرت والے اتنے فتنے آ گئے ہیں دین کے نام پر, اہل حق کے یہاں, کہ اب والد صاحب احمد برکاتہم عورتوں کا بھی بات کرنے سے منع کر دیا, بالکل منع کر دیا حضرت والد صاحب نے. کسی کو خاص معاملہ ہو اس کو اجازت تھوڑی دیر کے لیے دے دی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک ساتھی آتے ہیں یہاں پر, والد صاحب سے تعلق ہے, جب حضرت دادا کے دفتر میں جاتے تھے تو وہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں, حضرت سے بیعت بھی ہیں. تو حضرت کی جو دپائی جو ڈیکس تھی اس کے سامنے, اس میں لفظ اللہ کا نام بڑے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا. تو حضرت نے ان صاحب نے خود مجھے بتایا, والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ میں نے اللہ کیوں لکھوایا ہوا یہاں پر, اپنے سامنے کیوں رکھا ہے؟ تو اس وقت یہی کہنا چاہیے حضرت آپ ہی بتا دیجئے کیا وجہ ہے. تو فرمایا کہ بعض مرتبہ بہت کم تو کسی خاتون کا فون آ جاتا ہے, تو جیسے ہی کسی خاتون کا فون آتا ہے تو میں سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کو دیکھتا ہوں اور مراقبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, غالباً ان کی بات ہے یا کسی اور کی مجھے یاد نہیں, مجھے ہلکا سا یاد آ رہا ہے مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ بعض نالائق کیا کرتے ہیں, جب ان کے پاس کسی عورت کی فون آتا ہے تو جان بوجھ کر بات کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کوئی ہماری بیٹی سے ہماری بہن سے جان بوجھ کے لمبی باتیں کرے ہم سے برداشت ہوگا؟ چاہے خدا نہ خواستہ ہماری بیٹی اور بہن اس میں شامل ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ برداشت نہیں ہوگا. تو اس طرح دین کے نام پر آنا, پھر ان کو مریدنیوں کو بیعت کر لینا, پھر ان کے ساتھ شادیاں کرنا, یہ سب کیا چیزیں؟ یہ فرمایا یہ بدنام کر رہے ہیں تصوف کو. اہل حق کے ہو کر کہ کیسے پتا چلا کہ لڑکی خوبصورت ہے, کیسے باتیں پتا چلی, کیوں بات گئی؟ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. احتیاط نہیں کی تو یہ نوبت آئی, اللہ حفاظت فرمائے. پھر جب دوسری شادی کر لی چھپ کر, پہلی بات تو یہ حضرت نے تفصیلی بیان اس پر کیا ہوا ہے کہ دوسری شادی سنت نہیں ہے, یاد رکھے, مباح اور جائز ہے, وہ بھی شرائط کے ساتھ, وہ بھی شرائط کے ساتھ. اس کی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے شادیاں کرو, یا صحابہ نے اس کی کوئی تحریکیں چلائی تھی کہ شادیاں کرو, دوسری شادی کرو, تیسری کرو. کنواروں کی کیوں فکر نہیں ہے؟ کتنے کنوارے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے اور ہمیں اپنی دوسری تیسری چوتھی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ متعلقائیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہوا ہوا ہے. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم تم فرماتے ہیں اکابر کے طریقے پر آؤ, اتباع اکابر پر چلو, دیکھو احادیث میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, صحابہ کے حالات کیا تھے, بزرگان دین کا معاملہ کیا تھا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا لکھا ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک کو ہی پار لگاتا ہو تو انشاءاللہ یہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر ایسے آج عصر کے بعد ایک نکاح تھا, اس میں یہ بات کی, پھر دھمکیاں دینا بار بار کہ میں دوسری شادی کر لوں گا. ارے بھائی کرنی ہے تو اعلان کے ساتھ کرو, چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں چور ہے, چھپ کے کرنا. حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ یہ نکاح فارم بھی نہیں بنواتے ڈر کے مارے. اب آپ بتائیے کہ ہمیں ڈاڑی ٹوپی کا کچھ لحاظ بھی ہے یا نہیں؟ نکاح نامہ بھی نہیں بنایا اور بعد میں پہلی بیوی کے کہنے پر آ کر طلاق دے دی, کیسا خطرناک معاملہ ہے. بدوا لگے گی نہیں لگے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بزرگوں سے پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب نے اس پر باقاعدہ لمبے لمبے بیانات کیے جو حضرت نے پڑھ کے سنائے تھے، جو حضرت نے باقاعدہ پڑھ کے سنایا ہے یہاں پر. خیر تو مسجد جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر پوچھا کہ حضرت اسلام میں کیا مردوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اگر وہ شرائط پوری کر سکتے ہیں. اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ ایک بیوی کی طرف آگے زیادہ تھا. کتنے خطوط آئے اس میں یہی سامنے آیا کہ دوسری شادی کی پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ہر وقت اس میں لگا ہوا ہے دوسری بیوی میں. ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہ، تو بہت بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے بڑے عجیب و غریب انداز سے بات کی، کہا کہ جب تمہیں مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، قرضوں میں تھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے کام آئی، سردی گرمی میں اور خزاں بہار میں، بارش میں، ہر حالات میں تمہارے ساتھ آئی، ساتھ دیا. اب جب مال زیادہ آ گیا تو اس کی قربانیوں کا یہی صلہ ہے کہ اس کو روتا ہوا چھوڑ دو. بھائی سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز اپنی پسند کی لے لیتے ہیں بقیہ دس چیزوں کو چھوڑ لیتے ہیں. خیر تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرائط کے ساتھ اجازت ہے. تو اس عورت نے کہا کہ حضرت اگر اسلام میں مرد اور عورت کا پردہ نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی تو آپ کہتے کہ جس مرد کی تیری جیسی حسین بیوی ہو اس کے لیے دوسری شادی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. جیسی اس عورت نے یہ جملہ کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. عورت تو ڈر کے مارے بھاگ گئی. اب مریدین پریشان کہ اتنے بڑے اللہ والے، ایک عورت جو نکاب میں ہے، پردے سے آئی ہوئی ہے، پردہ ہے، اس کی باتوں سے ایسا متاثر ہو گئے کہ بے ہوش ہو گئے. خیر جب حضرت ہوش میں آئے تو کسی نے ہمت کی، کہا حضرت آپ اس عورت کی باتوں سے متاثر ہو گئے. یہ جملہ میرا ہے، ہو سکتا ہے کالی کلوٹی بھنگن ہو، پھر چچک زدہ 80 سال کی عورت ہو، پھر آپ اس کی باتوں سے اس کے حسن سے متاثر ہو گئے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا. فرمایا جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے فوراً میرے دل میں آواز آئی کہ اے جنید اگر دنیا میں میرا دیدار ممکن ہوتا اور میں اپنا دیدار تمہیں کراتا تو تم یہ کہتے کہ جس بندے کا ایسا حسین رب ہے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائے. کیا نصیحت حاصل کی! یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ہر بات میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو بات سامنے آ جائے ان کو نصیحت فرماتے ہیں. ہمیں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اے جنید اگر دنیا میں ہمارا دیدار ممکن ہوتا اور ہمارا دیدار ہو جاتا تو تم یہ کہتے کہ جس بندے کا ایسا حسین رب ہو اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف جائے. یہ معاملات میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں گے ہو سکتا ہے عمل میں دیر سویر ہو جائے. بعض ساتھی ایسے آتے ہیں کہ پہلی ہی مجلس میں آئے داڑھی رکھنے کا اعلان کر دیا، موبائل سے سب خرافات ڈیلیٹ کر دیے، تقویٰ والی زندگی گزارنا شروع کر دی. اور بعضوں کے ایسے حالات آتے ہیں کہ کئی کئی ہفتے ہو جاتے ہیں، کئی کئی مہینے ہو گئے، برسہ برس گزر گئے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم تو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ہم اللہ والے نہیں بن پا رہے. یہ بھی تو بڑی بات ہے کہ یہ حضرت والا نے فرمایا نا، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت بھی ملے، کہ یہ حسرت ہونا بھی بہت بڑی بات ہے کہ کاش کہ میں بھی اللہ والا بن جاتا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی خوبصورتی کی وجہ سے جب کوئی حسن لیلہ سے صرف نظر کرتا ہے تو اس کی روح کی مستی و شباب کو، جوانی کو سارا عالم مل کر بھی نہیں سمجھ سکتا. یہی کہتا ہوں کہ اگر مجنوں کو کوئی شمس تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گندی گندی فلمیں دیکھ کر آیا، نیک کا حضرت برباد ہو گیا ہوں، اور اب جب نماز بھی پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو وہی تصویریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا حکیم اختر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کوئی گناہ کر لے نا، ایک مرتبہ، اور معافی مانگ لے تو وہ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے تقاضے مرتے دم تک اس کو آتے رہتے ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہے. مثلاً کسی صاحب کا معاملہ آیا سامنے، خود بتایا، کہا کہ الحمدللہ گانے سننے چھوڑ دیا، پہلے سنے ہوئے تھے، اب کہیں مارکیٹ سے گزرتا ہوں، کئی جگہ سے گزر رہے ہیں، کوئی گاڑی سے کہیں گزر رہے ہیں، کوئی گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے، بے بسی ہوتی ہے. اس بے بسی پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک بزرگ تھے، جوان تھے، کسی خاتون نے ان کو گناہ کی دعوت پیش کی، بڑا تقویٰ تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن اللہ کے فضل سے بچے، اپنے تقویٰ کی وجہ سے نہیں بچے. جب وہ بزرگ بوڑھے ہو گئے تو ایک دن بار بار ان کو تقاضا آ رہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت گناہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، چاہے ایک گناہ ہو، کروڑوں گناہ ہو، کروڑوں شراب ہو، سب معاف کر دیتے. تو کاش میں وہ گناہ کر لیتا. یہ دو تین مرتبہ وسوسہ آیا، دو رکعت پڑی، اللہ تعالیٰ سے خوب روئے کہ یا اللہ، جب میں جوان تھا، تقاضے تھے، اس وقت تو میں گناہ سے آپ نے مجھے بچا لیا، میں بچ گیا الحمدللہ، آپ کا فضل. لیکن اب مجھے بار بار تقاضے آ رہے ہیں. یہ اس بات پر دعا کرتے کرتے سو گئے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمائے میرے امتی، جب تم جوان تھے تو تمہارا زمانہ میری نبوت کے زمانے سے قریب تھا، اور جب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو وہ زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہو گیا ہے، اور جتنا جتنا وقت زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی اس میں فتنے ہوں گے، اتنے ہی اس میں گناہ ہوں گے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب العجم عارف باللہ، مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان کیا. وہ بیان میں فرمایا کہ ایک عالم تھے، بہت زیادہ خوبصورت، اللہ نے بہت اچھی شکل دی ہوئی تھی. ان کے دوست کی شادی تھی، وہ اپنے دوست کی شادی میں گئے اور رات کو دیر ہو گئی. تو دوست نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہر جائیں، کل چلے جانا. تو اس عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت متقی تھے، کہا ٹھیک ہے. تو رات کو ایک خاتون اس عالم کے کمرے میں آئی اور خود گناہ کی پیشکش کی. تو اس عالم نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، فوراً نکلو میرے کمرے سے. کہ وہ عورت بھاگ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان عالم کو گناہ سے بچا لیا. بیان کے بعد ہمارے صدیق زمان قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا، کیونکہ 46 سال حضرت والا کے ساتھ رہے تھے، فرمایا میرا گمان اقرب الی الیقین یہی ہے کہ وہ عالم کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ ہمارے حضرت والا. ابھی ایک بات پڑھوں گا، آگے اس پر بات عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر مجنوں کو کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا. اصل مجھے یہ جملہ پڑھنا تھا. مبارک ہیں وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے. مبارک ہے وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ طبیہ کالج میں پڑھتے تھے، 15-16-17 سال کی عمر، یہ 3 برس پڑھتے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ عصر تک کالج میں ہوتے تھے، عصر کے بعد یا اس سے پہلے جو میرے دوست تھے وہ گنگا جمنا کے کنارے جاتے تھے ہندو عورتوں کو دیکھنے کے لیے، اور میں جگہ عرضی دیکھے ہمارے حضرت کی. اور فرمایا میں ایک اللہ والا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر اللہ پر فدا ہونا سیکھ رہا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ والا ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس رہ کر اللہ پر فدا ہونا سیکھ رہا تھا. اور حضرت والا نے اپنی جوانی پر بھی اشعار لکھے ہیں. وہ عالم ہے شباب کے طوفاں کہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں اللہ والوں کو تقاضے نہیں آتے، جس کو جتنے زیادہ تقاضے آتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. جتنے زیادہ جس کو تقاضے آئیں گے، وہ عالم ہے شباب کے طوفاں کہیں، جسے سیلاب کی زد میں تھی میری جوانی، محفوظ جوانی تھی میری شیخ کے صدقے، ورنہ حسن کی دولت بھی تھی میرے آگے سستی. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ گنگا جمنا کے کنارے نہیں جاتا تھا بلکہ اپنے شیخ کے پاس رہ کر اللہ والا بننے کی کوشش کر رہا تھا. یہ حضرت والا فرمائے مبارک ہے وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے ملتا جملہ میں کہوں گا، مبارک ہے وہ طالب علم جس کا طالب علمی کے زمانے میں کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو جائے. یقین کریں اس کا فائدہ آپ حضرات، چونکہ آج اکثر طلبہ ہیں جمعرات کے دن، اس اللہ والے کسی اللہ والے کی صحبت کا مل جانا، اس کا اندازہ آپ حضرات کو ابھی نہیں ہوگا. ابھی میرے چچا حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب دامت برکاتہم مضمون پڑھ رہے تھے نا، کیا ہم سب کا علم مل کر بھی شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے ذرے تک پہنچ سکتا ہے؟ بعض نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو اتنا زیادہ علم ہے وہ انگریزی پڑھنے کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی اور میری جہالت ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت نے انگریزی البلاغ میں پڑھ لے، یادیں میں حضرت نے جب میٹرک کیا تھا، یا نہیں میٹرک نہیں، حضرت نے جب دور حدیث پورا کیا یا تخصص کیا تھا، اس وقت حضرت کو انگریزی آتی ہی نہیں تھی. اب اندازہ کیجیے، حضرت نے پورا دھیان علم کی طرف کیا، اب چونکہ آپ طلبہ ہیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت جب پڑھتے تھے, پڑھانے کی بات نہیں کر رہا, پڑھتے تھے, دور حدیث میں عمر تھی 15-16 سال. جب دور حدیث صابیہ کا جب سال ختم ہوا تو مفتی اعظم, اس پر عرض کرتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شیخ الاسلام صاحب نے بھی انگریزی پڑھی ہے اس لیے وہ اتنا آگے بڑھے ہیں, آپ یہ سمجھیں یہ انگریزی جو حضرت نے پڑھی اور معاشیات کو جو استعمال کیا دینی حلقوں میں, یہ حضرت انگریزی حضرت کے لیے ٹربو ہے. آپ بتائیے گاڑی کے لیے انجن ضروری ہے یا ٹربو ضروری ہے؟ انجن ضروری ہے, ٹربو نہیں بھی ہے تو وہ پہنچ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے بائک بھی ہو لاہور پہنچے گا بائک پر بھی, لیکن اگر انجن ہی نہیں ہے, اب 10 ٹربو لگا دیں پیٹرول پورا ڈال دیں لیکن انجن ہی نہیں ہے, وہ گاڑی کام دے گی؟ اصل چیز انجن ہے, علم دین ہے, اس کی طرف توجہ ہے نہیں اور پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے برکت ہوگی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ دار پڑوسیوں سے کہا کہ جنازہ فرض کفایہ ہے, امام ابو حنیفہ کا سبق کا ایک لفظ میں نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے آپ میرے بیٹے کا جنازہ وغیرہ کرائیں اور میں جا رہا ہوں امام صاحب کے سبق میں. تبھی تو وہ حضرات کامیاب بنے. اب جو حضرات امتحان دے رہے ہیں, کبھی میٹرک کا دے رہے ہیں کبھی کیا دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ 10 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, ان کے علم میں کیا برکت ہوگی جو قرآن و حدیث کو ان فضولیات کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کیسے برکت ہوگی کہ میٹرک بھی کرنا ہے. اصل میں ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. کبھی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کبھی کسی کی ڈگریوں سے مروب نہیں ہوتا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ صاف فرماتے تھے, فرمایا وہ ہوٹل نہیں ہے جس میں ٹنٹن زیادہ آتا ہے انٹر کانٹینینٹل, فرمایا مجھے بولا ہی نہیں جاتا. تو کیا حضرت والا کی بات خراب ہو گئی؟ انٹر کانٹینینٹل بولنا ہمیں بولنا آتا ہے, کون سا کمال ہو گیا؟ حضرت والا فرماتے تھے بتائیے حضرت والا کو کہاں انگریزی آتی تھی, کتنا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اور بھی کتنے ہمارے اکابرین ہیں. اب اگر شیخ الاسلام صاحب کی نقل کرنی ہے تو پوری نقل کرے نا, وہ ہوتا نہیں ہے. تو مسجد مشکات کے سال پورا ہوا تھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک استفتہ آیا. حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کہ میاں تقی, اس یہ جو سوال موجود ہے اس کے مجھے آپ قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں سے عربی حوالے ڈھونڈ کر دے دیں. ابھی حضرت کا دور حدیث شروع بھی نہیں ہوا ہے, ہم حضرت شیخ الاسلام صاحب کی نقل کرتے ہیں, سنیں نقل کر کے دکھائیں. تو حضرت نے حوالے جمع کیے. حوالے جمع کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان حوالوں کی روشنی میں اردو میں جواب لکھ دوں. کہا ہاں بیٹا لکھ لیں. ابھی تخصص شروع بھی نہیں کیا, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان حوالوں کی روشنی میں جواب لکھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیکھا, ایک دو جگہ تبدیلی کر کے آگے بھجوا دیا, وہ فتویٰ بعد میں چھپا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ شخص کتنا بڑا عالم تھا, کیسا زبردست تھا. اور فرمایا مولانا سبحان محمود صاحب سے کہ میاں تم تقی کو کیا سمجھتے ہو؟ داری بات ہے ہم یہ تو بیعت بھی ہے لیکن جو الفاظ ہے اسی طرح نقل کروں گا. فرمایا تم تقی کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ تقی مجھ سے بھی بڑھ کر ہے, اتنی بڑی شخصیت تھے. خیر تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات تم نے دورے کے سال میں آئے تو بخاری شریف کے ساتھ حضرت نے پڑھنے کے دوران فتح الباری اور عمدۃ القاری کا مطالعہ کیا. مسلم کے ساتھ حضرت نے فتح الملم کا مطالعہ کیا ہے, ابو داؤد کے ساتھ بذل المجود کا مطالعہ کیا ہے, اور ترمیزی کے ساتھ العرف الشذی کا مطالعہ کیا ہے. ہے کوئی آج ایسا طالب علم مجھے دکھائیں؟ پورا وقت پڑھنا پڑھنا. اب جو ہے وہ حضرت نے بھی پڑھا کس طرح ہے, وہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں یادیں میں, اس لیے ہم اپنے آپ کو گمراہ نہ کریں. اور ہوتا کیا ہے, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو طلبا اس لائن میں لگتے ہیں وہ عام طور پر اسی لائن میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں پیسہ زیادہ ہے, یہاں پیسہ کم ہے, تو وہ پھر اسی لائن میں چلے جاتے ہیں. عام طور پہ دین کی خدمت کے لیے قابل نہیں رہتے اور سمجھتے ہیں ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا مبارک ہے وہ طالب علم, جو حضرت والا نے فرمایا نا, مبارک ہے وہ جوان, مبارک ہے وہ طالب علم جس کو طالب علمی کے زمانے میں کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے. اور اس صحبت کا جو فائدہ ہوتا ہے, چاہے عمل میں سستی بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا فائدہ عملی زندگی میں ہوتا ہے. ایک مولانا بیانات کے لیے گئے حیدرآباد اور نواب شاہ وغیرہ میں, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ, وہاں گئے تو نواب شاہ میں ان کا بیان ہوا, تو وہاں کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ علماء میں بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. علماء میں بیان ہوا. بیان ختم ہونے کے بعد جب کھانا تھا تو کھانے کے دوران ایک مولانا نے کہا اپنے میزبان سے کہ جن مفتی صاحب مولانا کو آپ نے بلایا ہے, یہ اور میں ہم مدرسے میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ان کی کوئی پوزیشن نہیں آتی تھی, لیکن صاف نظر آتا ہے کہ ان کی پوزیشن تو نہیں تھی، لیکن ان کے شیخ کی صحبت کی برکت ہے کہ پورا بیان علمی بیان ہوا ہے، ہم حیران ہو گئے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ بعد میں نظر آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. ابھی لوگ ہنسیں گے، کیا اس عمر میں طالب علم اصلاح کی فکر لگا دی ہے، کیا شیخ کے پاس آنا جانا لگایا ہوا ہے. ابھی نظر نہیں آئے گا، ابھی ایسا ہی لگے گا یار ایک ہی دن ملتا ہے، اس میں بھی جاؤ آؤ اصلاح کراؤ. یہ ہمارا کل میں پتا نہیں کس بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا، کل یا پرسوں، تو ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد اپنے استاذ کے پاس بیٹھتے تھے، پھر جو وقت ملتا تھا، کیونکہ زمانے میں جو استاذ تھے وہ استاذ علمی فائدے بھی ہوتے تھے، اصلاحی فائدے بھی ہوتے تھے، اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہ معاملہ ہے. تو فرمایا کہ مبارک ہے وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے. ارشاد فرمایا کہ اصل مجھے مضمون آج یہ پڑھنا تھا کہ دیکھیں حضرت علماء و طلباء کے لیے مضمون ہے خاص طور پر. ارشاد فرمایا کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین نہیں آ سکتا. بغیر اللہ والوں کی صحبت، اب کوئی کہے کہ یہ کیا بات کہہ دی، ہم تو دیکھتے ہیں دین آ چکا ہے، سمجھے دین ہے، دین کہتے ہیں کس کو ہے. فرمایا کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین نہیں آ سکتا، چاہے عالم بھی ہو جائے، کتب خانے کا کتب خانہ مطالعہ کر لے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں. آپ تفسیر معروف القرآن دسترس میں گھر گھر میں موجود ہے، آپ معروف القرآن دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ بعض جگہوں پر نظر آئے گا کہ فرانسیسی مفسر، یہودی یا نصرانی عیسائی قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے. قرآن پاک کے قرآن پاک عربی میں ہے تو اس کی تفسیر عربی میں یا کسی اور زبان میں ہے، وہ فرانسیسی زبان میں منتقل کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا، کتب خانے تھے تبھی نا. تو جو یہودی ہے ان کے پاس بھی یہ علم نہیں کہا جائے گا، لیکن دنیا میں اس طرح کہا جاتا ہے، ان کے پاس بھی یہ علم ہے، لیکن کیوں ان کو دیندار نہیں کہتے بھائی، کیوں ہم ان کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں، ملو ایسے عالم سے جو ہو اللہ کا عالم، ایسے عالم سے ملو جو اللہ کا جاننے والا ہو، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر شافعی رحمۃ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایک مرتبہ شاگردوں نے کہا حضرت آپ امام وقت ہیں، اتنے بڑے محدث، اتنے متقی ماشاءاللہ، ایسے حالات کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے، اتنا نورانی جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہوئے، صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہوئے. اور مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے 230 برسوں کے بعد کسی طرح غلطی سے ان کی قبر کھل گئی تو لاش صحیح سالم، کفن صحیح سالم. اتنے زبردست ان کا، اور ان کا سب سے بڑا مجاہدہ کیا تھا، ابھی تفصیل کا موقع نہیں، جو بادشاہ وقت نے یہ فتویٰ یہ اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ گئے، فرمایا نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب جو بادشاہ کے ڈر میں آ کر جو درباری علماء تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے، اور چند علماء سے بچے تھے جو ابھی بھی موقف اسی موقف پر تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلام کو سب سے بڑے جو چیلنج پیش آئے ہیں وہ دو ہیں، نمبر اور بھی ہے لیکن سب سے بڑے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ قذاب کا فتنہ، جو کہتا تھا نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اور دوسرا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ. 55 سال حضرت کی عمر تھی اور ستمبر کا مہینہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے روزے سے تھے، 55 سال عمر تھی. اس دوران حضرت کو کوڑے مارے گئے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. مختصری واقعہ سناؤں گا، امام احمد زنجیروں سے باندھ دیا بادشاہ نے، بوڑھے روزے کی حالت میں تھے، ستمبر کا مہینہ گرمی کا ہوتا ہے، تو بادشاہ نے زنجیروں سے باندھ دیا، بڑھاپے میں اسی حالت میں جا رہے تھے حضرت امام احمد بن حنبل، اب سب ایک طرف، امام صاحب ایک طرف. راستے میں حضرت سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، مجھے بھی نام یاد نہیں آتا، فرمایا کہ امام صاحب مجھے آپ جانتے ہیں، ابو کر کے کچھ نام تھا. تو کہا نہیں، کہا میں نامی گرامی ڈاکو اور چور ہوں. کہا دیکھو میری عادت یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، جیل میں جاتا ہوں، وہاں کوڑے کھاتا ہوں، سزا پوری کرتا ہوں، پھر آ کر چوری کرتا ہوں. یہ کوڑے، یہ جیل، یہ بیڑیاں، انہوں نے میرا راستہ نہیں روکا، حالانکہ میں غلطی پر ہوں، آپ دیکھیں حق پر ہیں. اگر آپ پھسل گئے پوری امت پھسل جائے گی، دیکھو ذرا سنبھل کے رہنا. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میدان میں لایا گیا، حضرت کو صرف ازار پہنا ہوا تھا، ازار کہتے یعنی شلوار، لیکن ادب میں ازار کہنا چاہیے، ازار پہنا ہوا تھا، جیسے آج کل ناڑے ہوتے مضبوط ہوتے ہیں، اس زمانے میں کپڑے کا ناڑا تھا، حضرت کو وہ بندھا ہوا تھا. اب بادشاہ نے اتنا وہ انا پر آ چکا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کو ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک جلاد صرف ایک کوڑا مارے گا بس، تاکہ وہ ایک کوڑا پوری طاقت سے مارے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کوڑا اتنا زیادہ تیز مارا اتنی طاقت سے مارا جاتا تھا کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مار دیا جاتا ہاتھی بھی بدک جاتا. اب 55 سال کا بوڑھا، ذرا اندازہ کیجئے. امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تجلیات خواب میں نظر آئی ہیں، فرمایا کہ اے اللہ آپ کو سب سے بڑا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، چاہے سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو. ہاں سمجھ کے پڑھنے کے مزے اپنے، تاکہ پتا چلے قرآن کی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. اب آیا جلاد، آیا سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، رکھ کر ایک کوڑا جو مارا ہے. اب آیتیں ہو سکتا ہے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں، تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا جلاد آیا، اس نے کوڑا مارا، پھر امام صاحب نے پڑھا لئن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. ہر کس ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وہ مولانا انت سیدنا و مالکنا و متولی امورنا، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارے تمام امور کا متولی، ہمیں سنبھالنے والا ہے. کوڑے لگتے جا رہے ہیں، اچانک ایسا محسوس ہوا امام صاحب کو کہ اب میرا جو سطر ہے وہ کھلنے والا ہے، شلوار ازار نیچے اترنے والی ہے. تو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کچھ منہ لب ان کے ہلے. ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ ازار اوپر ہوا اور بند ہو گیا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو میرے سطر کی آپ حفاظت فرما لیجئے. جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد تمہارا جو ازار تھا شلوار وہ میرے پاس بھجواؤ برکت کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھجوایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی میں ڈبویا، اس پانی سے غسل کیا. یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا جی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ کسی اللہ والے کو گھر میں بلاتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے کوئی اللہ والا گھر میں نہیں آیا، تو آپ کسی اللہ والے کو بلائیے. کہ بھائی اس بار میں اپنے شاگرد کو بلاتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حضرت امام احمد صاحب کے بہت واقعات ہیں. ویسے تو چاروں ائمہ کے عجیب و غریب واقعات ہیں، غالباً مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو الگ الگ جمع کیا ہوا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے اور کھانا پیش کیا گیا، خوب کھانا کھایا. اس زمانے کے بزرگان دین کے یہاں تین مجاہدے ہوتے تھے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. اور آج کے بزرگان دین فرماتے ہیں خوب بولو جائز، خوب ہنسو بولو جائز، خوب کھاؤ لیکن اتنا نہیں کہ بالکل الٹیاں ہونا شروع ہو جائیں، اتنا بھی نہیں، اور نیند بھی خوب کرو 6 سے 8 گھنٹے. اس زمانے کے یہ مجاہدے نہیں ہیں، اس زمانے کا مجاہدہ ہے گناہوں سے بچنا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کھانا کھایا. کھانے کے بعد جب کھانا واپس گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا ابا جی آپ تو اپنے شاگرد کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ بڑا متقی ہے، یہ کیسا متقی ہے کہ اس نے اتنا کھانا کھا لیا. کہا بیٹا کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہو سکتا ہے بھوک لگی ہوئی ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر آرام کے لیے چلے گئے اپنے کمرے میں، اور اس کے بعد جب فجر کے لیے گئے تو بیٹیاں کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ رات کو آرام بھی کیا ہے، جائے نماز ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، تہجد کے اپنے حساب سے سیٹ کیا تھا، دیکھتے ہیں ہمارے ابا کا شاگرد کیسا ہے، جائے نماز بھی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے. حیران اور پریشان جب ابا آئے کہ ابا یہ اللہ والے ہیں، پوری رات سوئے ہیں، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، پانی بھی استعمال نہیں ہوا، نماز پتہ نہیں کیسے پڑھ لی. اب امام شافعی سے برداشت نہیں ہوا، آئے اور کہا کہ بیٹا میری بیٹیاں اس بات پر پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا استاد جی بات یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں کھانا آیا نا تو ایسا نورانی کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، اور میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ بات میں نے جگہ ایک عرض کی تھی، واقعی ایسا ہے. واقعی ایسا ہے کہ عام طور پر جن گھرانوں کی عورتیں متقیہ ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، تو ان کھانے کے جو انوارات ہوتے ہیں ان کے ذکر کے، وہ ان کے کھانوں میں محسوس ہوتا ہے. اور یہ دو باتیں میں نے سب سے زیادہ جو محسوس کی وہ جامعہ خیر المدارس میں محسوس کی. حضرت والد صاحب دامت برکات ان کے ساتھ جانا ہوا خیر المدارس میں، ہم قاری صاحب کے مہمان تھے، تو قاری صاحب نے ہمیں اس گھر میں ٹھہرایا جس گھر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی، اور پتہ نہ جانے کتنے کتنے اللہ والوں کے نام لیے. اب پہلی برکت تو یہ دیکھی، جب میں رات کو سویا تو اچانک میری آنکھ کھلی کہ فجر قضا ہو گئی ہے. اتنی دیر سویا، گھڑی دیکھی، ابھی تو فجر میں بہت وقت تھا. نیند کی برکت بتا رہا ہوں، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں کے کیا معاملات. پھر سو گیا، پھر یہی معاملہ ہوا، وہ فجر قضا ہو گئی، دیکھا ابھی بھی وقت ہے. تین مرتبہ رات کو نیند سے اٹھا. بعد میں والد صاحب نے فرمایا بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہی ایسا ہی ہوا ہے کہ دو تین دفعہ آنکھ کھولی کہ نیند پوری ہو گئی. اس کے بعد جب کھانا کھایا، اتنے انوارات، اتنے انوارات جس کی کوئی حد نہیں ہے. والد صاحب نے بھی یہی فرمایا. جب قاری صاحب سے بات ہوئی تو فرمایا کہ میری بہو بھی الحمدللہ حافظہ ہے، میری بیوی بھی الحمدللہ حافظہ ہیں، وہ کھانا جب بناتی ہیں تو ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہتی ہیں الحمدللہ. ایسا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بازاروں میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون بنانے والا کون ہے، نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا کافر ہے، مسلمان ہے، کیا ہے، تو وہ انوارات نہیں ہوتے ہیں جو گھر کے کھانے میں انوارات ہوتے ہیں. خیر منع نہیں ہے. تو حضرت امام شافعی نے جب یہ بات فرمائی تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضرت بات یہ ہے کہ اتنا نورانی کھانا میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں کھایا. اچھا، اور یہ کیا ہوا، آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل، اور پورا باب سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل. جب میں لیٹا تو میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی، اس ایک آیت سے حضرت میں نے 100 مسائل نکالے ہیں ایک آیت سے. اب آپ بتا دیجئے کہ تہجد زیادہ افضل ہے یا یہ مسئلہ زیادہ افضل ہے. گلے سے لگا لیا. کہ بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ وقت کے خلاف ہوئے تو بادشاہ نے ان کو نظر بند کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نظر بند کر دیا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا. اور پتہ نہیں کتنے 1000 کلومیٹر سے ایک صاحب، ایک عالم طالب علم سفر کر کے حضرت کے شہر میں پہنچا. لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کہاں ہیں، مجھے ان سے ان کے درس میں بیٹھنا ہے. کیا امام احمد بن حنبل ان کا سبق؟ ارے بابا، بادشاہ نے تو ان کو نظر بند کر دیا ہے، ان کا کوئی سبق نہیں ہوتا. کہا اچھا. انہوں نے بھکاریوں کے کپڑے کہیں سے لیے اس طالب علم نے، اور حضرت کا گھر پوچھتے پوچھتے حضرت کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے. کہا جی فرمائیے. کہا کہ حضرت میں بھیک لینے نہیں آیا، میں طالب علم ہوں، آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو نظر بند ہو گئے اور میں تو 1000 میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں. امام صاحب نے فرمایا اچھا، تمہارے سفر کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بس تم روزانہ بھکاریوں کے روپ میں آیا کرو، میں تمہیں اندر لے جاؤں گا اس بہانے کہ میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں اور تمہیں کچھ بھیک دے رہا ہوں اور تمہیں میں حدیثیں پڑھاؤں گا. اس طرح اس طالب علم نے کئی دن تک پڑھتے رہے. پھر بادشاہ نظر بندی ختم کی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہ طالب علم ہے جس نے علم حاصل کرنے کے لیے بھکاریوں کا روپ اختیار کیا ہوا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلبہ، اب یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ تو مختصر باتیں بتا دی، ورنہ ان کی تعریف کون کر سکتا ہے، اتنے بڑے مسند امام اعظم، مسند امام احمد بن حنبل لکھنے والے اتنے بڑے. خیر، تو کہا کہ حضرت آپ تو ایک مسلک کے امام ہیں، اور بشر حافی تو پہلے شرابی تھا، ٹھیک ہے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام، اب سنیے بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے دوستوں، میں کتابوں کا عالم ہوں اور بشر اللہ کا عالم ہے. اللہ کا عالم کیا مطلب؟ عارف باللہ، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان چکا ہو، اور اللہ کو جو پہچان جاتا ہے وہ پھر گناہ نہیں کرتا. اگر بشری تقاضوں سے گناہ ہو جائے یا جان بوجھ کر بھی کر لے، عارف باللہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کیا عارف سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا گناہ اللہ کے ولی سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کی توبہ بھی اس مقام سے ہوگی، وہ پھر ہماری طرح نہیں ہوگا، وہ توبہ بھی اس مقام سے ہوگی. تو ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی تو کتب خانہ، کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں، ملو ایسے عالم سے جو اللہ کا عالم ہو. اور حضرت والا یہ بھی فرماتے تھے کہ درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو, درد نسبت ولایت اللہ کی دوستی, درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی فکر عطا فرمائے. کتب خانے کا کتب خانہ مطالعہ کر لے لیکن کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی تو ولی نہیں ہو سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ان پڑھ کسی اللہ کسی ولی اللہ کی صحبت سے ولی ہو سکتا ہے, ایک ان پڑھ کسی ولی اللہ کی صحبت سے ولی ہو سکتا ہے, اور ایک عالم بغیر کسی بزرگ کی صحبت اٹھائے ولی نہیں ہو سکتا. یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ہمارے یہاں زہر کے بعد پانچ منٹ حضرت کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں, اس میں میں نے خود چند دن پہلے پڑھا تھا, فرمایا کہ میں اللہ والوں کی صحبت کے لیے فرض عین کا فتویٰ دیتا ہوں. فرض عین سمجھتے بھی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ وضو کرنا فرض نہیں ہے بھائی, وضو کرنا کوئی فرض ہے؟ نہیں ہے. لیکن جب نماز کا وقت آ جائے گا اب وضو کرنا فرض ہو جائے گا. کیوں؟ مقدمت الفرض ہی فرض, فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے. ویسے وضو فرض نہیں ہے لیکن جب نماز کا وقت آ جائے اب ہمارے لیے وضو کرنا فرض ہو جائے گا. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تقویٰ مل نہیں سکتا. تقویٰ حاصل کرنا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے 400 مرتبہ سے زیادہ فرمائے ہیں اتق اللہ, اور عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تقویٰ نہیں مل سکتا. لہذا جس طرح تقویٰ فرض ہے تو تقویٰ کا جو مقدمہ ہے وہ بھی فرض ہو جائے گا. آزما کر دیکھ لیں, اتنا عرصہ ہم اپنی مرضی سے چلے ہیں, اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کا جو حکم ہے کونوا مع الصادقین, اس پر عمل کر کے دیکھ لیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان پڑھ کسی ولی اللہ کی صحبت سے ولی ہو سکتا ہے, اور ایک عالم بغیر کسی بزرگ کی صحبت اٹھائے ولی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال یہ ہے, اب مثال دیکھیے, آپ سائیکل چلانے پر زخیم کتابیں مطالعہ کر لیں, موٹی کتابیں جن میں سائیکل چلانے کا طریقہ لکھا ہو کہ اس طرح ہینڈل پکڑا جاتا ہے, اس طرح پاؤں پیڈل پر رکھ کر سیٹ پر چڑھا جاتا ہے, اس طرح پیڈل چلایا جاتا ہے, لیکن اگر بغیر استاد سے مشق کیے سائیکل پر چڑھو گے تو گرو گے. عمر بھر مطالعے کے باوجود سائیکل چلانا نہ آئے گا. اسی طرح اگر تیرنے پر بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی کہ اس طرح سینہ پانی پر رکھ کر پانی میں یوں ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں, اور مضمون کو خوب اچھی طرح یاد بھی کر لیا, حتیٰ کہ تیرنے پر تقریر بھی خوب کر لیتے ہیں, اور تیرنے کے امتحان میں بہت اعلیٰ نمبر سے بھی کامیاب ہو گئے, لیکن جب پانی میں اتریں گے تو حضرت والا فرما رہے ہیں تو تیرنے کے بجائے تہ نشین ہو جائیں گے, نہیں تیر سکے گا. اور جب تیرنا آ جائے تو میں دو ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سمندر میں تیراکی کی ہے. بتائیے, سمندر میں جا کر کشتی میں گئے, بیچ سمندر میں دونوں نے چھلانگ لگائی ہے, جنہوں نے کیا انہوں نے مجھے خود بتایا, دونوں عالم ہیں, اور ایک ان میں سے میرے استاد بھی ہیں, ایک انہوں نے میرے جو دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں سمندر میں تیرے ہیں. اندازہ کیجئے, تیرنا آسان ہے, بڑے بڑے بہت خطرناک ہے, خیر وہ معاملات الگ ہیں, لیکن دیکھیں جب تیرنا سیکھا تو سمندر میں بھی تیر رہے ہیں, کتنا کیسا معاملہ ہے. اسی طرح فرمایا, اب چاہے کتابیں یاد نہ بھی ہوں, حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باورچی ہوں جس کو بریانی کی ترکیب پوری زبانی یاد ہو. جیسا حضرت والا نے فرمایا نا کہ بریانی کس طرح بنا, تیرنا کس طرح ہے تو بریانی کس طرح بنانی ہے, وہ آپ کو تقریر کر کے بتا دیا. اس کو ایسا یاد ہے کہ اس سے اچھا کسی نے لکھا نہیں ہے. اب فرماتے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اس باورچی کو چاول دوں, کڑھائی دوں, برتن دوں, مسالے دوں, آگ دوں, سب چیزیں دوں, اور کہوں کہ بھائی بریانی بنا کر دکھا دو. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے تھے, اجی ملیدہ بنے گا ملیدہ, بریانی نہیں بنے گی. اور اسی کی جگہ پر ایک باورچی ہو جس کو زیادہ ترکیبیں کچھ یاد نہ ہو, دیکھیں آپ ہوٹلوں پر جائیں, وہاں دیکھیں جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں, مسالہ پکڑا ڈال دیا, کس طرح ان کا وہ عادت ایسی ہو گئی ہے. اور ہم جائیں گے پہلے تو پتا نہیں کیا بنائیں گے, لیکن اگر بنانا شروع بھی کیا تو اپنے سامنے پرچہ رکھیں گے, لال مرچی اتنی, نمک اتنا, یہ اتنا, وہ اتنا. اور ان لوگوں کا کیا ہے, کڑھائی بنا رہے ہیں, مسالہ میں نے خود دیکھا, مسالہ ہاتھ میں لیا ڈال دیا, یہ چیز ہاتھ میں لی ڈال دی, ٹماٹر ڈال رہے ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ان کی وہ تعداد ہوتی ہے نہیں, ان کا ذہن بن چکا ہے, ان کا ہاتھ سیٹ ہو گیا ہے. تو اب باورچی ہے, بنانا تو آتے ہیں, وہ یاد تو ہے نہیں, لیکن وہ کسی باورچی کے ساتھ رہا, اب وہ جو بریانی بنائے گا ہم انگلیاں چاٹتے پھریں گے. کیوں؟ سیکھ گیا ہے نا, سیکھنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. چلے بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جو صاحب ہے نا, یہ کل آئے تھے میرے پاس جنہوں نے یہ کیا ہے, تو آئے تین بھائی تھے، دوست تھے، جو بھی تھے، کہا ہم آپ کے مدرسے کے برابر میں، میں سمجھ گیا یہاں تم نے 9 بجے ہی کہا تھا، کہا کہ مدرسے کے برابر میں ہمارا فلاں جگہ ہے اور ہم جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں نے کہا یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی نیکی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کی نیکی ہے، اور جب آپ اگر کر بھی لیں گے پھر بھی ہماری محبت آپ سے قائم ہے، کیونکہ آپ گناہ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے گناہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے چادر بچھائی ہے، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غلطی کر رہے ہیں وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، لیکن بھائی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، ڈرنا کا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے طلبہ ہیں، وہ ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، حدیث رکھی ہوئی ہے، ان کی آنکھیں قرآن پاک پر ہیں، ان کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ گانا سن رہے ہیں، اب یہ ان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے؟ میں تو بلکہ ان کی نیکی پر خوش ہوں کہ بھائی ان کی جگہ ہے نا، ان کی مرضی جو چاہے کریں، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے اجازت دیں؟ میں نے کہا بھائی اس چیز کی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے۔ ہم اب دیکھیں یہ کیا ہے، حقیر نہیں سمجھنا، یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ہماری یہ ادا حقیر سمجھنا اللہ کو بری لگ جائے، اور وہ جو کل پوچھنے آئے ہیں اپنی جگہ ہوتے ہوئے اللہ، اور پھر گناہ بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ جائے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، ہمارے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے کہ تم نے ہمارے بندوں کو حقیر کیوں سمجھا۔ اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، پتہ نہیں کس پر ہماری پکڑ ہو جائے، اور جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا کام بن جائے۔ جس طرح حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ ایک زاہد عبادت گزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے سے ایک گناہگار گزرا، تو اس گناہگار نے کہا کہ یا اللہ میرا حشر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا۔ وہ جو شخص تھا زاہد، اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا یا اللہ میرا قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ مت کرنا۔ ذرا غور سے سننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اس نے کیا کہا، اس گناہگار نے کیا کہا کہ یا اللہ میرا حشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا، اور یہ پارسا عبادت گزار کہتا ہے کہ یا اللہ دونوں کو پتہ نہیں ہم نے کیا دعا کی ہے، یہ پارسا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا حشر اس بندے کے ساتھ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کر لی، قیامت آخرت میں اللہ نے اس گناہگار کی بخشش کر دی، کیونکہ اس نے تو یہی مانگا تھا نا کہ اللہ میرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حشر کیجئے گا، تمہاری دعا قبول، اور تم نے کہا تھا کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اس کا حشر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، چل دوزخ کے اندر۔ بتائیے کہاں جا کر پکڑ ہوئی؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہتا ہوں مغفرت کروں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دے دوں گا۔ لہذا حقیر سمجھنا کہ ان کو شرم نہیں آتی، یہ کرتے ہیں پھنس گئے، اور وہ جو کل پوچھنے آیا ہے کتنی بڑی نیکی ہے بھائی، میں تو حیران ہوں بھائی، ان کی اپنی جگہ ہے، ان کی مرضی ہے، ناچ گانا کروائیں، لڑکیوں کو بلوائیں، کیا کریں، ہمارا کیا واسطہ ہے، لیکن پھر بھی پوچھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ جائے، اور ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ہماری یہی ادا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے، بس جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر تو فرمایا کہ تیرنے کی بات ہو رہی تھی کہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب بھی ہو گئے کتاب کی وجہ سے، لیکن جب پانی میں اتریں گے تو تیرنے کے بجائے تہ نشین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، برعکس اس کے کہ تیرنے پر چاہے ایک کتاب بھی نہ پڑھو، لیکن اپنے کو کسی ماہر تیراک کے سپرد کر دو، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر پانی میں اترے گا اور مشق کرائے گا، تو بغیر مطالعہ کتب کے آپ کو تیرنا آ جائے گا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک کسی دارالعلوم میں بیان تھا، بڑا مدرسہ تھا انڈیا میں، اس میں بیان تھا، بیان کے شروع میں فرمایا کہ دارالعلوم کس چیز کا نام ہے، مدرسہ دارالعلوم کس چیز کا نام ہے، فرمایا دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، اور فرماتے تھے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو جائے دستار محبت میں۔ کیا مطلب کہ گو کہ آپ عالم ہیں لیکن علم سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس دستار فضیلت کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے گم کر دو، کیا مطلب کسی اللہ والے کی صحبت میں آؤ، ان کی جوتیاں اٹھاؤ، یہ مت سمجھو کہ میں عالم ہوں۔ اس بار کے البلاغ میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور جوتیاں اٹھانے کا مطلب کیا ہے، ان کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو فنا کرنا۔ دیکھیں میرے شیخ کی بات سمجھ میں آ گئی، عمل کر لیا، کیا کمال کیا، کمال اس وقت ہے جب شیخ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی عمل کرے گا اب برکتیں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہی معاملہ دین کا ہے, لاکھوں علوم حاصل کر لو, بڑی سند جامع ازہر اور دارالعلوم دیوبند سے حاصل کر لو. یہ وہی حضرت والا کا شعر جو اشارہ شعر ہے اسی کی طرف اشارہ ہے, درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. اسی سے ملتا جلتا ایک شعر مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کا ہے, مجھے ابھی وہ شعر یاد نہیں آ رہا, اس میں بھی یہی مضمون ہے الحمدللہ. بڑی بڑی سندیں جامع ازہر اور دارالعلوم دیوبند سے حاصل کر لو, لیکن کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے تو دین نہیں آئے گا. اب وہ وضاحت آ رہی ہے, علم کے باوجود عمل کی توفیق نہ ہوگی. علم ہو جائے گا کہ اشراق تہجد چاش کے کیا فضائل ہیں, لیکن اس علم پر عمل اتنا آسان نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تھی. اتنے بڑے عالم تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو نبھا جاتے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو ان کی اردو کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی. اتنے زبردست یہ دونوں حضرات عالم تھے, دونوں بیعت ہوئے حکیم الامت مجدد المل, دونوں بیعت ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, آج کل کے حساب سے تیسرا درجہ ثالثہ تک پڑھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ دونوں حضرات کی آپس میں علمی مکالمہ ہو رہا تھا, حضرت گنگوئی کی اپنی رائے تھی, مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے تھی. آخر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مولانا ہم کیوں الجھیں اس معاملے میں, بس ابھی جا رہے ہیں نا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, انہیں سے فیصلہ کروا دیں گے, جو حاجی صاحب فرمائیں گے بس ٹھیک ہے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی قاسم عجیب بات کر دی آپ نے, حضرت تو عالم نہیں ہے, حضرت صاحب کے پاس ہم تو اصلاح کے لیے جاتے ہیں, یہ تو علمی معاملہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ اگر حضرت کو یہ بات نہیں پتا تو کیا ہم تعلق ہم نے قائم کیا, ضرور پتا ہوگی. خیر دونوں کی بات ختم ہو گئی, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا نہیں, کیونکہ حضرت گنگوئی کا ذہن یہ تھا کہ ہم تو عالم ہیں, مسئلہ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے ان کے پاس گئے ہیں, مسئلہ پوچھنا ہوگا حاجی صاحب ہم سے مسئلہ پوچھیں گے, فتویٰ ہم سے پوچھیں گے, تو انہوں نے پوچھا نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے نہیں تھے حضرت حاجی صاحب کے پاس, اب دونوں خاموش ہیں. یاد رکھنا غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اچانک یہ جو طالبین ہوتے ہیں ان کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرر پر وہ مضامین دل میں القا کرتے ہیں, ڈالتے ہیں جو سامنے والوں کے لیے فائدے مند ہوں. اچانک حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے میں بعض لوگوں کے یہ دلائل ہیں بعض لوگوں کے یہ دلائل ہیں, تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ترجیح اس معاملے کو ہونی چاہیے. اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ کیا حضرت کے علوم ہیں, اور مولانا قاسم نانوتوی مطمئن بیٹھے ہیں, ان کو پتا تھا کہ حضرت اس کا جواب دے دیں گے, ایسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم تھے. مولانا روم فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء, اے علماء اے طلبہ بینی اندر خود علوم انبیاء, بے یار و مددگار و اوستا یا و معید و اوستا, کہ تو اپنے اندر انبیاء کے علوم پائے گا. کیا مطلب؟ ان کی تشریحات اپنے دل میں پائے گا, ایسی تفسیر ہوگی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا باتیں بیان کر دی, ایسی نفس کی چالاکی بیان کریں گے کہ سامنے والا حیران ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یہ شیخ کی صحبت کی برکت سے تقوی کی برکت سے ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے تھے ایو القوم فی المدرسہ کل ما اصلتمو وسوسہ, یہ بعض علماء اس کو مذاق بھی اڑاتے ہیں, کیا یہ مولانا رومی نے کہہ دیا, انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا, وہ 500 علماء کے سردار تھے, استاد تھے, 500 علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو فرمایا کہ ایو القوم فی الوسوسہ ایو القوم فی المدرسہ, اے وہ لوگوں جو مدرسے میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کل ما حصلتم وسوسہ, جو تم پڑھ رہے ہو یہ وسوسہ ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے, علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. جو شعر بار بار میں پڑھ رہا ہوں نا, ملو ایسے عالم سے جو اللہ کا عالم ہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, جن علماء کو پتا ہے ان کے علوم کیا تھے, ان حضرات کو کیا ضرورت تھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کی. بعضوں نے کہا کہ آپ کیوں گئے حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو مٹھائیوں کی لسٹ ہمیں ملی تھی وہ کھانے کو ملی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ فائدہ ہوا. یہ قاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ہمیں وہ مٹھائیاں جو ہم نے دارالعلوم دیوبند میں بنانا سیکھی تھی, جو پڑھی تھی, مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے, وہ کھانے کو ملی, یعنی عمل کو ملی حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں. حاجی صاحب کو لوگ کہتے تھے حضرت ہمیں تو بڑی طنز کرتے تھے, حضرت ہمیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء آپ سے جڑ گئے. فرمایا تم آپ سے زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے. فوراً ہمارے جیسا ہو لڑنا شروع کر دے. پھر آپ سے زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تو جال ڈالا تھا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے لیے, ہمیں کیا پتا تھا بڑے بڑے روح اور پاپلیٹ آ کر اس میں پھنس جائیں گے. یعنی بڑے بڑے علماء نے جن کا سکہ پوری دنیا میں عام تھا, انہوں نے اپنے آپ کو حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا. جب ان کا یہ حال ہے تو جو عالم نہیں ہے یا جو طلبا ہیں جو عالم ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے جب اتنے بڑے حضرات کا یہ معاملہ ہے. تو فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کر لو, جامع ازہر سے حاصل کر لو, لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے تو دین نہیں آئے گا. علم کے باوجود عمل کی توفیق نہ ہوگی. علم ہو جائے گا کہ اشراق اور تہجد کے کیا فضائل ہیں, لیکن اس علم پر عمل اتنا آسان نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تھی, مگر جب تھانہ بھون گیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تو انہوں نے اللہ اللہ سکھایا تو اس کی برکت سے تہجد گزار ہو گیا. تو عادت اللہ یہی ہے. یاد آ گیا الحمدللہ وہ شعر جو میں بار بار ذہن اٹکا ہوا تھا نا. حضرت فرماتے ہیں اشعار مقصود نہیں ہے. مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں ملی نہ غلامی کسی خدا کے اگر ولی کی. یہ ہے وہ شعر. یہ کون ہے؟ یہ مولانا منصور صاحب وہ ہیں جب بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوئے اور بڑے عالم تھے تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا حدیث پڑھانے کے لیے. یہ وہ عالم ہے. اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو ایسے درس نظامی کے علم کو علم ہی نہیں کہتے. اور یہ بات 100% درست ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب علم یا عالم کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور وہ عمل میں سست بھی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا جو ذہن ہوگا وہ بڑے بڑے علماء سے زیادہ ہوگا جن کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی ہوئی. ہو سکتا ہے علم میں وہ آگے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچتے ہوں, لیکن ایک خاص سمجھ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی صحبت سے عطا فرماتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم جو تقویٰ سے رہتا ہے ہم ان کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں, یعنی اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں. یہی وہ علم ہے جس کے لیے مولانا رومی نے فرمایا نا کہ بینی اندر خود علوم انبیاء. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے, بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند میں ٹاپ کیے ہوئے شیخ الحدیث وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کون کون, فرمایا کہ حضرت آپ سے جو باتیں سنتے ہیں وہ نہ ہم نے کسی سے سنی نہ کسی کتابوں میں پڑھی. میرے شیخ رونے لگتے تھے, فرماتے تھے کہ یہ میرے شیخ کی دعائیں ہیں, میرے شیخ کی دعائیں ہیں, ان کی میں نے محبت تیرا صدقہ ہے, سمر ہے تیرے نازوں کے. حضرت والا فرماتے جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو حضرت والا کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو آتا کیا ہے, آپ کو پوچھے گا کون وغیرہ وغیرہ. تو حضرت کو بھی جاری بات ہے ہوتا تھا. حضرت نے کہا حضرت میرے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ تو اللہ نے عطا کر دیا, کہ حضرت دعا بھی دے دیجیے. حضرت والا روتے ہوئے فرماتے ہیں بڑے میاں نے ہاتھ اٹھا لیے, شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ, اور فرمایا روتے ہوئے دعائیں کرتے رہے. پھر حضرت والا فرماتے تھے پتہ نہیں بڑے میاں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا مجھے نہیں پتا. خدمت ایسی کی نا جو کیا کہیں, ایسی خدمت کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے. فرمایا بعض لوگ, حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتابوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ 800 برس پہلے لوگ اپنے شیخ کی اپنے اساتذہ کی کس طرح خدمت کرتے ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کس طرح انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی, ڈانٹیں برداشت کی. حافظ شفقت صاحب بتا رہے تھے کہ 1.5 برس, رشک اولیا میں واقعہ پورا لکھا ہوا ہے, 1.5 برس تک شاہ عبد الغنی صاحب ناراض ہیں, جس میں حضرت والا کی غلطی بھی نہیں تھی. پورا واقعہ رشک اولیا حیات اختر میں لکھا ہے. ایک دن فرمایا حضرت والا نے کہ حضرت میں پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں مرغی کھائی, فروٹ کھایا, انڈے کھائے, مزے سے بیٹھ کر چلے گئے. دیکھیے حضرت مجھے تو ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے, ہر وقت ڈانٹ پڑتی ہے, یہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا. تو فرمایا کہ دیکھو جو پیارا ہوتا ہے اسی کو ڈانٹتے ہیں. اور یہ بات پتہ نہیں حضرت پھول پوری کی ہے کس کی ہے مجھے یاد نہیں. فرمایا گاڑی کا جو ڈینٹ ہے وہ پیار سے نہیں نکلتا بلکہ ڈانٹ سے نکلتا ہے. ایک مولانا تھے, ان کی ایک نوجوان سے دوستی تھی, بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کی ایک نوجوان سے دوستی تھی. اب اچانک یہ ہوا کہ وہ نوجوان تھے, وہ اسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گئے جس میں وہ پڑھاتے تھے اور نئے نئے فاضل تھے. تو اب مولانا پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھیں عمر کا تو فاصلہ ہے لیکن دیکھو اب ہماری کل سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے, اگر میں آپ کو ڈانٹ دوں تو آپ برا نہیں ماننا. تو اس نوجوان, چونکہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ تھے, اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں, دوستی اپنی جگہ پر ہے, میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ ڈانٹیں جو بھی کریں. پھر حضرت والا کی بات سنائی کہ حضرت ہمارے شیخ یہ فرماتے تھے کہ داڑھی کا ڈینٹ ڈانٹ سے ہی نکلتا ہے, آپ کو تو پورا اختیار ہے, جس طرح آپ ڈانٹیں جو سزا دینی ہے دے دیں. تو مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نہ ملی غلامی کسی خدا کے ولی کی تو ایسے درس نظامی کے علم کو علم ہی نہیں کہتے. وہ علم ہی نہیں ہے. وہی مولانا روم جو فرماتے ہیں نا, دیکھیں اللہ والوں کے کلام میں کیا ماشاءاللہ انتباق ہے کہ کس طرح ایک ایک بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہ وہی بات کہ جب تک صحبت نہیں ملی ہے ٹھیک ہے آپ کا علم آ جائے گا, آپ کی وفاق کل مدارس میں پہلی پوزیشن آ جائے گی. میرے والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان آتے تھے, ایک مدرسے میں پڑھتے تھے, درجہ رابعہ میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت بیت کا میں آپ کے پاس وقت لگانا چاہتا ہوں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا میاں میرے پاس تو کوئی خانقاہ نہیں ہے میری, اور اگر آپ وقت لگانا ہے, آپ کی چھٹیاں ہیں مدرسے سے, تو آپ جو ہے وہ شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں وقت لگا لیں, وہاں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو جائے کرے گی. کہا ٹھیک ہے. اس مدرسے کے تین چار اور بھی طالب علم وقت لگا رہے تھے, ان کے ساتھی درجہ رابعہ کا طالب علم, وفاق میں پوزیشن بھی آئی ماشاءاللہ پہلی پوزیشن. اچھا چند دنوں کے بعد, یعنی پوزیشن سے پہلے کا ہی معاملہ ہے, چند دنوں کے بعد وہ نوجوان نظر نہیں آیا. اب چونکہ ان کے والد صاحب سے بھی میرے والد صاحب کے تعلقات تھے, تو کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ کہا جی حضرت وہ. کہ بھائی بتاؤ. وہ بتا نہیں رہے. کہا ارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتایا بتا کیوں نہیں رہے؟ اب درجہ رابعہ کا طالب علم, جس کو ایک زبان میں کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ, تمہاری حقیقت کیا ہے, کیا حیثیت کیا ہے؟ وہ درجہ رابعہ کا طالب علم جس نے ابھی تفسیر بھی پڑھی نہیں پڑھی, حدیث اس کے سامنے نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بتائیے جس شخص سے ملنے کے لیے بڑے بڑے کون سے عالم نے جو حضرت والا سے دعائیں نہیں لیتے تھے, جا کر پوچھی حضرت والا کے خدام سے, حتیٰ کہ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم بھی پابندی سے آتے تھے, مفتی رفیع عثمانی صاحب, مفتی عبد الرؤف سکروی صاحب تو پابندی سے آتے تھے, مولانا نبی اللہ مختار صاحب, پتہ نہیں کون کون. اور ہمارے حضرت والا کے خلیفہ مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ طلبہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر آپ وہاں ایک دفعہ چلے گئے وہاں پر لاٹھی چارج کرنی پڑے گی. اتنے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث, حضرت والا سے بیت, لیکن کیا ہے اپنے علم پر ناس. چوتھے درجے کا طالب علم, حضرت والا کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اندازہ کیجئے کیا چیز ہے یہ. تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں, وہ محروم کر دیتا ہے. تو عادت اللہ یہی ہے کہ نیک عمل کی توفیق اور نافرمانی سے بچنا بغیر اللہ والوں بغیر اہل تقوی اور اللہ والوں کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ محبت تیرا صدقہ ہے, ثمر ہے تیرے نازوں کے, جو میں نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. کیا مطلب کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں جو آج اللہ تعالیٰ اختر سے یعنی ہمارے حضرت والا سے جو یہ کام لے رہے ہیں, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ناز اٹھائے تھے. سنیے یہ ہمارے حضرت کی ہر کتاب میں یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے, محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے, بفیض محبت بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. اپنے شیخ کا نام بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, بہ امید نصیحت دوستوں اس کی اشاعت ہے. یہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی باتیں ہیں جو میری زبان سے ادا ہو رہی ہیں اور ایک ایک جملے سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, فرمایا یہ صرف اور صرف شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد شاہ براہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کی برکت ہے. شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, کباب ملتا ہے کباب والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے. جب ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے تو اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے. کیا کتاب پڑھ کر کباب مل جائے گا؟ کتاب پڑھنے سے کیا مٹھائی مل جائے گی؟ تو صرف کتاب پڑھنے سے اللہ بھی نہیں مل سکتا. اسی لیے بعض لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی مگر اللہ والوں کے پاس پہنچ گئے, وہ ولی اللہ ہو گئے. اس لیے بعض لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی مگر اللہ والوں کے پاس پہنچ گئے وہ ولی اللہ ہو گئے. ایک مولانا نے کہیں یہاں کراچی میں ایک مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, وہاں وہ اسی پر بیان کر رہے تھے, تو اپنے جمعے کا بیان تھا, وہاں کے مقتدی نے ہمیں بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آج کے دور میں آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہے تو حضرت فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم کے پاس جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, لیکن شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے حضرت کو شیخ العلماء بنا دیا. مدینہ شریف میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو فرمایا کہ یہ فلاں شیخ الحدیث ہیں, یہ معتمم ہیں, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں, پھر فرمایا کہ حضرت والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کیا یہ علماء گھر ہیں. الحمدللہ ایسے اتنا بڑا جملہ. اور برما میں جب حضرت والد صاحب دامت برکاتہم گئے بیانات کے لیے تو حضرت والا نے ایک لیٹر دیا کہ میاں ہر بیان میں اس لیٹر کو پڑھنا ہے, اس میں تصویروں کے بارے میں بھی لکھا ہے, ابھی اس کا موقع نہیں کہ میرا جو خلیفہ تصویریں کھنچوائے گا, چینل پر آئے گا, ویڈیو بنوائے گا تو اس کی خلافت ضبط سمجھی جائے گی. یہ حضرت والا نے تو اس خط کے میں آخر میں لکھا ہے, تحریر موجود ہے حضرت والا کی لیٹر ہیڈ پر, فرمایا کہ فیروز میمن سے میں نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح میں کہوں گا, فیروز میمن سے میں نے کہا ہے کہ برما میں جہاں جائیں یہ بیان کریں, اور پھر سنیں میرے شیخ کی سنت حضرت والد صاحب کے لیے. فرمایا کہ فیروز میمن جو کہتے ہیں میری ہی بات کہتے ہیں, ان کی باتوں کو ٹال دینا یہ کہہ کر یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ در حقیقت میری بات کو ٹالنا ہے. یہ شیخ کا بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. شیخ الحدیث ترجمان اکابر شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے یہاں فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی سے بیان کرواتے تھے چاہے وہ کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, لیکن جب حضرت کسی کا بیان کرواتے تھے تو اپنے خاص احباب کو بیٹھاتے تھے, دیکھو کوئی غلط بات نہ ہو جائے. پھر فرمایا کہ لیکن ان کا جب بیان ہوتا تھا والد صاحب کے لیے فرمایا کسی کو نہیں بیٹھاتے تھے, پھر جوش میں آ کر فرمایا جب میرے شیخ کو ان پر اتنا اعتماد ہے تو میں کون ہوں ان پر اعتماد نہ کرنے والا. یہ شیخ کی باتیں ہوتی ہیں. یہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کرو تکبر نہ آ جائے, لیکن یہ باتیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں کہ دیکھیں کہ ایک عائشہ سے عالم بھی نہیں ہے لیکن کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں, معتمم بیٹھتے ہیں. جامعہ شفیع لاہور گئے, چار دن پانچ دن فجر بعد بیان, عصر بعد بیان, عشاء بعد بیان, جہاں کے دور حدیث میں 800 طلبہ ہیں صرف, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ایک اور چار سدا کے پاس ایک مدرسہ ہے, مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب وہاں پڑھاتے ہیں, جن کے 1500 طلبہ شاگرد ہیں ایک ہی جگہ پر, 1500 طلبہ پڑھ رہے ہیں دور حدیث میں, بہت بڑے عالم ہیں. وہ اپنے اب ہر سال بیان کرواتے ہیں جامعہ اشرفیہ میں, تین بیانات, اس کے بعد پھر کھانے کے بعد پھر مجلس, وہاں پر بھی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جامعہ اشرفیہ لاہور کے دو یا تین حدیث کے استاد حضرت والد صاحب سے بیٹھے ہیں, وہاں کے اب جو معتمم بنے ہیں مولانا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم حضرت والد صاحب سے بیٹھے ہیں. ابھی خیر المدارس جانا ہوا حضرت والد صاحب کا, فجر بعد بیان, عشاء بعد بیان, روزانہ. کیا قاری صاحب کے پاس علم کی کمی ہے؟ اور عام آدمی کی طرح حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم نیچے سامنے بیٹھاتے ہیں, کیا حضرت کے آنے سے ان کے مدرسے کو شہرت مل جائے گی؟ آپ بتائیے, اتنی پوری عالمی شخصیت ہیں, کس طرح حضرت سے محبت کرتے ہیں مجھے پتا ہے, کس طرح دعائیں دیتے ہیں مجھے پتا ہے. اب جب گئے روزانہ دو دو بیانات, پھر فرمایا کہ آج عصر کے بعد بھی آپ کا بیان ہوگا علماء میں. ایک غیر عالم کا بیان, ایک غیر عالم, اپنے والد صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا, اگر کہہ بھی رہا ہوں تو کیا ہوا, جھوٹ تو نہیں ہے. چلیں سفر کریں دیکھ لیں, اگر کوئی اپنے والد کی بھی تعریف کر رہا ہے تو کیا گناہ کیا ہے, تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن جس کو یقین نہ ہو چل کر دیکھے کہ بڑے بڑے علماء کس طرح بچھے ہوئے ہوتے ہیں, کس طرح فدا ہوتے ہیں. خیر تو انہوں نے عصر کے بعد بیان کروایا, قاری صاحب نے, ایک غیر عالم ایک علماء میں بیان کر رہا ہے, اتنا بڑا مدرسہ جس کو 98 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, یا 96 سال ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء میں بیان ہو رہا ہے غیر عالم کا, ذرا تصور تو کریں آخر بات کیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر لگ گئی ہے, پیار کی نظر پڑ گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کام بنا لیا. مولانا اثر صاحب فرماتے ہیں نا کہ اثر کو اس دیار دہر میں پھر پوچھتا بھی کون, نہیں اثر کو اس گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہ ہوتی. یہ گلشن کا جو مالی تھا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ, میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے عرض کرتا ہوں, جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت والا سے تو حضرت والا نے آپ کے لیے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تھا, اپنے دل کے دروازے کھول لیے تھے. اسی وقت اللہ والے کو ہمارے شیخ کو الحمدللہ اندازہ ہو گیا تھا یہ ہے وہ شخص جس سے میرا کام پھیلے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت ایک بہت بڑے عالم میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا, انہوں نے شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کہ میرے جملہ اشارہ ہونے والا تھا اللہ نے بچا دیا, جملہ اشارہ ہونے والا تھا اللہ نے بچا دیا. کہا ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ سے کہ زیادہ تر لوگ جو بیعت ہوئے حضرت فیروز محمد صاحب سے بیعت ہوئے اور آپ سے بیعت ہوئے, شاہ عبد المتین صاحب سے کہا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو جامعہ خیر المدارس ہو, دارالعلوم کبیر والا ہو, اور فیصلہ آباد کے دارالقرآن ہو, جامعہ امدادیہ ہو, جامعہ امدادیہ کے جو موجودہ محتمم میں حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم کس طرح محبت کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں, کس طرح فدا ہوتے ہیں بیان میں. حالانکہ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں بیان رکھوا کر جی ہمیں کچھ کام ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے کام ہیں حضرات کے, پڑھنا پڑھانا اہتمام ہزاروں کام ہیں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے جب بھی ملاقات ہوئی ایک ہی جملہ, والد صاحب کیسے ہیں, ان کو میرا سلام کہنا, ان سے میری دعا کرانا, میرے لیے دعائیں کرانا. حضرت والد صاحب نے حضرت کو ایک دفعہ ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کا آنا تو خود ہدیہ ہے, یہ آپ نے پیش کر دیا. پھر یہ لفافہ اٹھا کر میں موجود تھا اپنی آنکھوں سے لگایا, کیا ان کے پاس نعوذ باللہ پیسوں کی کچھ کمی ہے, دنیا ان پر فدا ہے الحمدللہ. لیکن کوئی تو بات ہے کہ اللہ, لیکن کیا ہے شیطان اپنے شیخ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے, یہ شیطان کی ایک عادت ہے کہ وہ جتنا جس سے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. ارے اس میں ہے کیا, بعد میں کر لیں گے, بعد میں پوچھ لیں گے, قدر نہیں ہوتی. چھوڑ, جب اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں کوئی بھی ہو, جانا تو ہر ایک کو ہے, پھر احساس ہوتا ہے کہ اڑ گئی سونے کی چڑیا, رہ گیا پر ہاتھ میں. تو فرمایا کہ کپڑا ملتا ہے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, جب ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے تو اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی مگر اللہ والوں کے پاس پہنچ گئے وہ ولی اللہ ہو گئے, اور بعضوں نے بہت کتابیں پڑھی مگر اللہ والوں سے اعراض رکھا, ان کو اللہ نہیں ملا, کیونکہ علم پر عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت ہی سے ملتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں, ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ آپ چونکہ اللہ والوں کے آگے مٹے نہیں, ان کی جوتیاں نہیں اٹھائی, ان کے سامنے آپ نے اکڑ دکھائی, اس لیے امت آپ کے سامنے اکڑ دکھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور جو جمعرات والے ساتھی ہیں وہ پرچیاں لے لیں. اور چند دن پہلے میں نے عرض کیا تھا بیانات میں کہ حضرت والد صاحب کا بنگلہ دیش کا سفر ہے, تو ابھی چند دن پہلے ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ فی الحال آپ یہ سفر ملتوی رکھیں. تو حضرت نے فرمایا کیونکہ آج طلبہ ماشاءاللہ زیادہ ہیں, تین فروری کو انشاءاللہ حضرت کا عمرے کا سفر ہے, 17 کو انشاءاللہ تعالی واپسی ہوگی. تو جو چونکہ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم وقت لگائیں, تو میں نے عرض کر دیا 22 یا 23 کو آپ حضرات کے امتحان ختم ہوں گے, اس کے بعد 10 دن ہوں گے, پھر جس کی جیسی مرضی ہو. حضرت نے فرمایا اعلان کر دو, تاکہ خود بھی حضرت اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ جن کو آنا ہو وہ پھر جو ہے وہ اپنے حساب سے آ جائیں. یہ طالب علم محمد آصف درجہ ثالثہ یہ کون ہے, وہ وہیں پر جائیں. ٹھیک, ایک صاحب نے لکھا ہے, اچھا آپ نے ہی لکھا ہے, چلے ان کے امتحان نزدیک ہیں, وفاق المدارس کے تمام طلبہ کے امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ سب طلبہ کو اور ہم سب کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.